وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ لاہور میں آج ایک بھارتی وفد کی آمد کی خبر سے شروع کریں گے جو پاکستان کے ساتھ پانی کی تقسیم کے معاملے پر گفت و شنید کرے گا. آگے چل کر ہم پی ٹی آئی سرکار کی صفوں میں وزارتوں پر نااتفاقی اور آخر میں روس کے طالبان سے بات چیت مؤخر ہونے پر بات کریں گے. اور آج ہمارا سب سے بڑا موضوع پانی ہوگا, اور اس وفد کی جو بات چیت ہو رہی ہے لاہور میں, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بھارت سے سینئر صحافی قمر آغا نے, جبکہ ایک ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو اس حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ریتول جوشی نے بھارت سے بھیجی ہے.
پانی کے مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے سرکاری افسران اس منگل اور بدھ کے روز لاہور میں ملاقات کر رہے ہیں. پرماننٹ انڈس کمیشن یعنی پی آئی سی کی یہ میٹنگ اس سال دونوں ملکوں کے بیچ دوسری ملاقات ہے. دلی کے نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری میں سینئر فیلو اتم سنہا اسے ایک طریقہ کر ملاقات مانتے ہیں.
In the norms of the treaty, there is nothing significantly different that will happen in this meeting. But what is important is, at least for this new government in Islamabad, the Imran Khan-led government, unke liye ek water issue will be an important content for managing their own developmental planning in Pakistan. And much of the water issues also relates to issues with India.
پرماننٹ انڈس کمیشن کی یہ میٹنگ پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ پہلا سرکاری رابطہ ہے. چیناب ندی پر بن رہے بھارت کے کچھ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس پر پاکستان کو سخت اعتراض ہے. پاکستان کی دلیل ہے کہ ان پروجیکٹس کی وجہ سے اس کو ملنے والے پانی میں کمی آتی ہے. جے این یو کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کی پروفیسر سنگیتا تھپلیال پاکستان میں پانی کی دقت کا اصل ذمہ دار اس کی اندرونی بد انتظامی کو مانتی ہیں.
تو یہ صحیح نہیں ہے کہ پانی کا فلو وہاں کم ہوا ہے, اور پاکستانی سورسز بھی اگر دیکھیں, وہاں کے رائٹرز بھی خود اس بات کو لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے اپنا جو اندرونی پانی ہے اس کا مینجمنٹ ہی کرنا ہے, کیسے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, کس طریقے سے اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ٹھیک سے چلانے ہیں, اس کا امپلیمنٹیشن ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ بھارت کو بلیم کریں کہ یہ ٹریٹی میں وہ پانی کو روک رہا ہے تو وہ شاید صحیح نہیں ہوگا.
اتم سنہا پانی سے جڑے پاکستان کے خدشات دور کرنے پر زور دیتے ہیں.
ان کے ابھی آج کل دو آبجیکشنز ہیں, دو پروجیکٹس پر آبجیکشنز ہیں. ایک پکال دل کر کے ڈیم ہے 1000 میگا واٹ جو چناب پہ ہے کسٹور ڈسٹرکٹ میں, اور دوسرا ہے ایک اور پروجیکٹ جو پہلے شاید میرے خیال سے کافی ڈسکشن پہ آئی تھی لیکن آج کل نہیں ہے, وہ رتلے پروجیکٹ ہے. رتلے پروجیکٹ از ناؤ انڈر کنسٹرکشن اور ورلڈ بینک نے گرین اپروول دے چکا ہے. اور دوسرا پروجیکٹ جس پہ آبجیکشن کریں گے پاکستان وہ ہے دا کلنائی پروجیکٹ, جو کہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, وہ بھی چناب ندی پہ ہے. اٹ ریکوائرز اے گریٹر ڈگری آف ڈائلگ جو یہ پرماننٹ انڈس کمیشن ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتا ہے, مور ڈیٹا شیئرنگ وچ وی آر آلویز ڈوئنگ, اینڈ اٹ ریکوائرز پاسبلی مور فزیکل وزٹ ٹو دیز سائٹس.
1960 میں ہوئی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت راوی بیاس اور ستلج کا پانی بھارت کو ملتا ہے, اور انڈس جھیلم اور چیناب کا پانی وہ پاکستان کے ساتھ ساجھا کرتا ہے. پانی کے بٹوارے کو لے کر اکثر دونوں میں انبن ہو جاتی ہے. باوجود اس کے پی آئی سی کے تحت بات چیت گزشتہ 6 دہائی سے جاری ہے. ریتول جوشی, اردو وی او اے, دلی.
اور ہم بھارت سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی قمر آغا ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب, یہ بتائیے کہ یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے جو پانی پر اختلافات ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر حل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملک بیٹھ کر اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں آپ کے خیال میں کس حد تک ایک پیش رفت ہے کہ اب باقاعدہ یہ دو ممالک بات کر رہے ہیں اس معاملے پہ؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ پچھلے کچھ وقفے سے چل رہا ہے. حالانکہ ایک بار پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گئے تھے لیکن وہاں انہیں کچھ ملا نہیں, کچھ ریلیف نہیں ملا, اور انہیں میں الاؤ کیا جو ڈیم بن رہا تھا ہمارا کشن گنگا ڈیم, اس کو بنانے کے لیے रोका नहीं गया, वहां से परमिशन मिली और उसके डिजाइन पे उनको कुछ ऑब्जेक्शन था, लेकिन उन लोगों ने कोई ऐसी फॉल्ट उसमें नहीं पाई। उसके बाद से ये हुआ कि बातचीत का सिलसिला दोनों में आपस में चल गया। ये साल में दो बार मिलते हैं और ये पहली मीटिंग हो रही है। अभी नए वहां पे वजीर आजम भी बन गए हैं इमरान खान साहब, उनके बाद से ये पहली मीटिंग है। उसमें बड़ी अच्छी शुरुआत होगी हो रही है। और ये बेसिकली इसमें ये होता है कि ये शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा, वो देखते हैं कि कितना पानी फ्लो हो रहा है, कितना उनको जाना चाहिए और कितना मिनिमम है, में कई प्रॉब्लम है। दूसरी ये भी जो अभी हमसे पहले जो रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया था
जी जी।
वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पाकिस्तान उसके ऊपर अभी नए प्रोजेक्ट ये एक हजार का है, ये चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है और दूसरा 46 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा कनाई प्रोजेक्ट जो है, ये भी चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है, देखिए दो तीन चीजें हैं गौरतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि 20% वाटर भारत अपने लिए रोक सकता है, शेयर कर सकता है, जो अभी तक नहीं करता था अब करता है। उसकी दो वजह है, एक तो सबसे बड़ी ये है कि इस पूरे इलाके में पॉपुलेशन का भी राइज हुआ है और उसके चलते तो उन्हें बिजली की भी काफी जरूरत है और इरीगेशन फैसिलिटीज भी बढ़ाए बढ़ने में, तो इरीगेशन को भी बढ़ाने की जरूरत है। उसको देखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाए गए या बन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पानी की कमी सभी रिवर्स में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट अगर देखा जाए। और इसमें भी ये तीनों बेसिकली जो इंडस रिवर के पार्ट हैं, इनमें भी तीनों रिवर्स में काफी इंडस झेलम और चेनाब, इसमें भी पानी की बहुत कमी हो गई है। बड़ी बड़ी नदियां जैसे जमुना और गंगा सूखी पड़ी रहती हैं, कम से कम 6-8 महीने सिर्फ बरसात में पानी रहता है, जिसकी वजह से अब ये डैम बनाना बहुत जरूरत हो गई कि ताकि बरसात में कुछ पानी जो इकट्ठा किया जा सके। ये बेसिक पर्पज है। और दूसरी बात ये कि बिजली भी कुछ उसके साथ बने। जमुना रिवर दिल्ली में कल रिपोर्ट आई है कि वो वर्चुअली डेड है, सिर्फ बरसात में पानी है। तो ये देखते हुए ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं और हिंदुस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमेशा कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी साइन हुई है जिस कंट्री से उसने बायलैटरल एग्रीमेंट किया है उसका कभी वायलेशन नहीं किया है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छा रिकॉर्ड है और इसी वजह से वो पहला केस भी जीत गया था भारत वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उन लोगों ने भी इस पे सपोर्ट किया था, वो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जिसकी डिजाइन पे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन था। मैं समझता हूँ कि ये मसले हैं जरूर, बातचीत अच्छी बात ये है कि बातचीत हो रही है, लगातार हो रही है। और बातचीत के दूसरी बात ये कि भारत ने भी संबंध बनाना चाहता है पाकिस्तान से और इमरान खान ने भी कहा है। हमें उम्मीद है कि और भी मसले और बातचीत और आगे भी बढ़ेगी।
हम इस वक्त एक माहौलियाती ग्रुप स्कोप के सरबराह तनवीर आरिफ की तरफ आते हैं। तनवीर आरिफ, पाकिस्तान और भारत के बीच में पानी का जो मसला है वो भी बड़ा मुतनाज़े रहा है कश्मीर की तरह, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के लिए ये किस हद तक एक आजमाइश है कि ये इस भरपूर मसले को जो है वो हल करने के लिए पेशरफ्त कर रही है।
जी, मेरा ये ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज़ है इंडिया और पाकिस्तान के 70 साल जो इनकी तारीख है लड़ाई झगड़े की और जंगों की, उसमें ये एक ऐसा मुआहदा है जो अभी तक काम कर रहा है और जंगों के दरमियान भी काम करता रहा है। यानी इसमें अच्छी बात यह कि किसी भी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम इसको नहीं मानते, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसा भी ये फरमा रहे थे कि अब हालात चेंज हो गए हैं, माहौलियाती तनाजुर चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी सारे इम्पैक्ट आए हैं, उसमें पानी का इजाफा भी हो सकता है और पानी की कमी भी हो सकती है, यानी ड्राउट भी आ सकते हैं और ग्लेशियर्स के ज्यादा ज्यादा पिघलने से جو ہے وہ سیلاب بھی آ سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال, ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ٹریٹی کو ریوائز کرنا چاہیے, مطلب ایک اور راؤنڈ آف ٹاک ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت پرانی ٹریٹی, 1960 کی ٹریٹی ہے, اور اس میں کچھ جو ہے وہ ابام بھی ہیں پاکستان کی جانب سے کہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہوں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے, ان کی ہائٹ کیا ہوگی, کتنا پانی روکا جائے گا, کتنا جو ہے وہ انوائرمنٹل فلو کے لیے پانی کو چھوڑنا ہوگا. تو آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر بیٹھیں, اور اگر چاہیں تو وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ کی مدد لے سکتے ہیں, یا اس طرح سے جو دوسرے ممالک کے درمیان ٹریٹی ہیں ان کی بھی, جیسے یوروپ میں رائن ریور ہے اور میرے خیال میں 5-6 کنٹریز کے درمیان, اور اسی طرح سے جو نائل ریور ہے وہ بھی افریقہ کے کئی 5-6 کنٹری کے درمیان بہتا ہے, اور وہ بہت بہتر طریقے سے اس کے پانی کو مینیج کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس این اپرچونیٹی, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ڈائلاگ کنٹینیو ہونا چاہیے.
بالکل,
میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ریوائز بھی کیا جانا چاہیے.
بالکل صحیح ہے, کیونکہ دو دن کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وفد جو آیا ہوا ہے بھارت سے, ان کی کیا بات چیت ہوئی اور کیا فیصلے ہوئے. لیکن جس طرح سے کہا گیا اور بھارت کے تجزیہ کار نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. ہم کچھ کالز لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارا فوکس ہوگا کراچی میں جو پانی کی کمی ہے اس کے بارے میں. تو ہم چلتے ہیں چونیا, جہاں سے طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی طارق چختائی,
السلام علیکم. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں تمام پینلسٹوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ پانی کے مسئلے میں پاک بھارت جو مذاکرات اب جو شروعات ہوئی ہیں, کیا اچھا ہو کہ تمام جو معاملات ہیں متنازع ہیں, دوسرے مسائل ہیں پاک بھارت کے درمیان, وہ اسی طرح مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو جائیں, کیونکہ جنگیں یہ کسی مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا. تو آخری بات, نجوت سنگھ سدھو صاحب جب پاکستان میں تشریف لائے تھے اس سرمنی میں, تو کیا خوبصورت بات انہوں نے کی تھی کہ ہم کب تک خون کی ندیوں میں نہاتے رہیں گے. لیکن اب
جی جی, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. آپ کی بات ہم نے بالکل سن لی کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے. میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جناب, جو کر رہا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ چناب پر جو ہے انڈیا کے ڈیم بنانے پر تو ہم اعتراض کرتے ہیں, لیکن اربوں کیسوں کا پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے صرف اور صرف کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے. یہ جو مونسون کی سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے, یہ دونوں صوبے ہمارے خود اعتراض کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمارے حکمرانوں کے عقل کا ماتم کرنا چاہیے. یا ہمیں
کالا باغ پر ہم بات کریں گے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اٹک سے محمد اکرم.
السلام علیکم میڈم, میں میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شاہی کہتے ہیں. اصل بات جنگلات کی اور فارسٹ کی, یہ حکومت آئیں بائیں پہلی بھی کرتی ہیں, یہ بھی آئے بائیں شاید ہی اخبار کر رہے ہیں, وزیر ماحولیات کو چھوڑ کر رہے ہیں, نمبر کو چھوڑ کر رہے ہیں. بات یہ کہ پاکستان میں 1% فارسٹ بڑھانے کے لیے 30 کروڑ درخت لگانا پڑیں گے, جب سے درخت کا فاصلہ 16.5 فٹ بائی 16.5 جنگلات ہوں گے تو یہ بارشیں ہوں گی, پانی کی کوئی کمی نہیں, جنگل بالکل رہ رہی ہے. اب گپ شپ لگا رہے ہیں سارے, ان کو سمجھائے کہ جنگل لگانا. السلام علیکم.
ہمیں دو اور لوگوں نے بھی کال کیا ہے, لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اپنے بھارت کے مہمان سے پھر ہم رجوع کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کراچی کی صورتحال پر آتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اب پانی کی تقسیم کی باضابطہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. دو دن کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی قمر آغا ہیں, بھارت میں ہوتے ہیں, جبکہ ایک ماحولیاتی گروپ کے سربراہ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے. جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، ہمیں فیس بک پہ بھی بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں، لیکن جو لکھنے والے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی خاص ٹھوس بات ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھے گا، ورنہ ہم چاہیں گے کہ جانے سے پہلے قمر آغا بات کریں۔ آغا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت آ گئی ہے، اور پہلا کام جو نئے وزیر اعظم ہیں عمران خان نے کیا وہ یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ جو پہلی پیش رفت ہوئی ہے، آپ نے بھی اس کو سراہا، آپ کے خیال میں رفتہ رفتہ اور کون سے اس طرح کے متنازع معاملات ہیں جو کہ زیر بحث آنے چاہیے؟
جس کی وجہ سے ساری پرابلمس آ جاتی ہیں، اس دہشت کا، دہشت پہ بھارت کی نیتی یہ ہے، سمجھ لیجیے آپ کے بات چیت اور دہشت ساتھ نہیں چلے گی۔ یہاں پبلک اوپینین بالکل بدل چکی ہے، وہ اس کے دہشت کے چلتے ہوئے بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دہشت خود پاکستان کے لیے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو بن گئی ہے۔ وہ دہشت سے اپنے جو آبجیکٹو پورا کرنا چاہتے تھے، یعنی پالیسی آف اسٹریٹجک ڈیپتھ جو تھی، وہ بالکل فیل ہو گئی ہے۔ یہ جتنے اس قسم کے گروپ بنے تھے، اسلامک گروپ اور جہاد، جن کے کو سرکار کی سپورٹ تھی، وہ کشمیر میں کوئی آبجیکٹو پورا نہیں کر پائے۔ افغانستان میں طالبان اگر پاور میں بھی آ جائیں گے تو حکومت نہیں چلا پائیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ آئی ایس ایس بہت بڑی تعداد میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خود پاکستان کے اندر بھی دہشت پھیلتی بھی چلی آ رہی ہے۔ جب تک وہ پالیسی ان کے لیے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی یہ جہاد کا رول بیک ہوگا، امریکہ کا بھی پریشر ہے، بھارت کا بھی پریشر ہے، یا حافظ سعید اور مسعود اظہر جیسے اور حقانی نیٹ ورک اور یہ سب جو آپریٹ کر رہے ہیں وہاں، یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ان سے وہ کوئی آبجیکٹو اپنا میں نہیں سمجھتا کہ پورا ہو۔ یہ اگر رول بیک ہوتا ہے تو بہت اسکائی از دی لمٹ، آپ سمجھ لیجیے بہت سارے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں ان دونوں کے چلتے ہوئے۔
بہت شکریہ جی جی، کیونکہ آغا صاحب ہم پانی کے مسئلے پر باتوں کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر پانی کی بڑی کمی ہے، تو اس لیے ہم تنویر عارف سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رکیں، لیکن اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی قمر آغا جو بھارت سے اس پروگرام میں شریک تھے۔ ہم اس وقت باتوں کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں پانی کے اہم مسئلے پر، اور ہمیں کالز جو آئی ہیں کوہاٹ سے، ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بی بی میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ویسے بھول ہے، وہ کبھی انڈیا ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کسی مسئلے کو بھی حل نہیں کرے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو تو کیا یہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کس طرح بہتر ہوں گے اور کس طرح اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دوسری بات کہ پاکستان میں تو زیادہ زور لوگ دیتے ہیں قلاباغ ڈیم پر، مگر سی پیک پہ تو خیبر پختونخوا کو کوئی بھی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تو سب منصوبے پنجاب میں تیار کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کو بالکل ایسا ہی نکالا ہے جیسا کہ ستیلی ماں جیسے سلوک کو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ سالا
اٹک سے گلاب خان، اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، اور ہم لوٹتے ہیں قلاباغ ڈیم کے معاملے پر، اس کے بعد کراچی کی صورتحال پر بات کرتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی عاجز جمالی نے جوائن کیا ہے۔ تنویر عارف، قلاباغ ڈیم پر بہت زور دیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ برسوں سے ایک متنازع مسئلہ بنا رہا ہے، کیونکہ نیچے جو ہیں صوبے ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیم بنا تو ان کے پاس جو پانی آتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے گا۔ آپ اس وقت کیا سوچ دیکھ رہے ہیں، جو سرکار ہے، جو بیوروکریسی ہے، قلاباغ ڈیم کی طرف کس حد تک وہ مائل ہے؟
تو اس میں شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں اوپینین بڑا ہے کہ اس کو بننا چاہیے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے اختلافات کیا ہیں۔ اس کے پیچھے جو اختلافات ہیں وہ اعتماد کا ہے، یہ جو نیچے صوبہ ہے سندھ خاص طور پر, اس کو پنجاب کا اعتماد نہیں ہے. اور اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں اعتماد نہیں ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پنجاب جو ہے فلڈ کینال کے ذریعے, فلڈ کینال اس وقت یوز ہوتی تھی جب فلڈ آتا تھا, سیلاب آتا تھا, لیکن انہوں نے اس زمانے میں بھی پانی یوز کیا لیا اس میں سے دریا سے جبکہ فلڈ نہیں تھا. تو یہ پہلا ایک بریج تھا, اور یہ بریج جو ہے وہ کالا باغ ڈیم پہ سب سے بڑا اختلاف کا جو ریزن ہے وہ بریج ہے. سندھ تو اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ڈیم بنانے ہیں آپ نیچے کی طرف بنا لیں, بادشاہ منڈا جتنے بھی ہیں وہ ناردرن ایریا سے بنا لیں, کیونکہ وہاں سے پانی کو لینے کا غیر قانونی طور پر اس کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن یہاں سے کالا باغ ڈیم کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب سے اس وقت نہریں نکال کے پانی لے لیں. اب ظاہر ہے کہ دو ملکوں کے درمیان تو جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن دو صوبوں کے درمیان اس طرح کی صورتحال بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہ بہت ہی بدقسمت بات ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایسی گورننس سسٹم نہیں ہے, اور یہ گورننس سے کمزور ہونے کی وجہ سے صوبوں میں آپس میں جو ہے نا وہ اختلاف نہیں. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں ریزروائر کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جو ہے وہ گرمی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے, گلوبل وارمنگ, یہ آپ کے سارے جو ہیں وہ گلیشیئر پگھلیں گے اوپر اور پانی جو ہے وہ نیچے آئے گا, اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس ریزروائر نہیں ہوں گے تو وہ ضائع ہوگا. ایک تو یہ صورتحال ہوگی جو کہ جو یہ بگ پکچر ہے. جو مائکرو پکچر ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا یوز جو ہے وہ جوڈیشل نہیں ہے. ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں, گھر پہ بھی پانی کو ضائع کرتے ہیں بہت بری طریقے سے, کھیتوں میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے, انڈسٹری بھی پانی کو ضائع کرتی ہے, اور لوگ بھی پانی کو ضائع کرتے ہیں, مطلب اس میں ہم سب شامل ہیں. تو دونوں طریقوں سے اس پہ کام ہونا چاہیے. کالا باغ ڈیم جو ہے میرے خیال میں بننا چاہیے, لیکن اس کا میکینزم ایسا ہو, اس کی گورننس ایسی ہو کہ اس کا اس میں مطلب 0% بھی چانس نہیں ہو کہ کوئی پارٹی اس کو بریچ کرے گی. اس طرح کے ڈیم جو ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے, اس کے پاس جو ہے وہ پانی کے اتنا کرائسس پیدا ہو چکا ہے, اس طرح کی جو ہے وہ ریزروائر ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسری جانب جو ہے ہمیں جو جیسے پاکستان کی نیشنل واٹر پالیسی ہے اس میں ان معاملات کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے کہ پانی کو ہر سطح پر جو ہے اس کو میں خاص طور پر اریگیشن سیکٹر میں ابھی بھی ہم لوگ جو ہے وہ فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں, باہر کے پانی دیتے ہیں سیلاب, یعنی جو پودوں کی ضرورت ہے اس سے ہم 90% زیادہ پانی جو ہے وہ کھیتوں میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, جو واٹر لاگنگ سلینیٹی بھی کر رہا ہوتا ہے اور پانی جو ہے. تو اس کے لیے ہمیں اریگیشن کے جدید سسٹم ہے, اسپرنکلر اریگیشن, ڈرپ اریگیشن, اس طرح کے جو ہے نا وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے.
جی تنویر عارف, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہمیں کالز آئی ہیں لیکن ہم کراچی چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ عاجز جمالی ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. عاجز جمالی, ہمارے ساتھ تنویر عارف ہیں, ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے درمیان اعتماد کا فقدان رہا ہے, اب ایک نئی سرکار ہے, کچھ دیکھ رہے ہیں تبدیلی, کیونکہ کراچی کا تو پانی کا جو معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کتنا گھمبیر ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے.
جی دیکھیں, پہلے تو جہاں تک ڈیموں کا سوال ہے اس پہ اتفاق نہیں ہے, خاص طور پہ کالا باغ ڈیم کے مسئلے پہ, صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, اس پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا تین صوبوں کے ریزرویشنز ہیں جو ماضی میں سب کے سامنے ہیں, تین صوبے اپورٹ کر رہے ہیں کالا باغ ڈیم کو. 12 ایم ایل اسمبلیوں نے قراردادیں بھی منظور کی ہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف, بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں. تو اس پہ اتفاق کی رائے پیدا کرنا سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو بھاشا دیا میر بھاشا ڈیم کی بات چل رہی ہے, اس پہ سندھ کو کوئی بڑے ریزرویشن نہیں ہے. جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کی اور اس کے لیے ایک فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے, لیکن بیسیکلی یہ کام حکومتوں کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. اگر بھاشا ڈیم کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کوئی جلدی ایسا کوئی منصوبہ لانچ کرے تاکہ اس منصوبے پہ عمل شروع ہو سکے, اس پہ کوئی عملی کام نظر آئے. یہ منصوبہ تو سابقہ حکومتوں میں اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن اس پہ کوئی عملی کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا ہمارے یہاں سندھ کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ڈیم کالا باغ ڈیم کے لیے پانی موجود ہی نہیں ہے, ایک تو بدعتمادی ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان, دوسری بات یہ بھی ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی بھی بڑا سوال ہے. ان ڈیموں کو, بڑے ڈیم کو بھرنے کے لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے دریاؤں میں, تو ڈیم کیسے بھرے جائیں گے, یہ سوال ہے. رہی بات کراچی کی, جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے اور اس کے پانی کے حوالے سے بہت بڑی ڈیمانڈس ہے. اس وقت کراچی شہر میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے. دو سورسز ہیں جہاں سے پانی میسر ہوتا ہے, ایک کینجر جھیل ہے جو ٹٹا کے مقام سے دریائے سندھ سے پانی آتا ہے کینجر جھیل میں, اور کینجر جھیل میں اس وقت پانی کی شدید قلت ہے. دوسرا جو ریسورسز ہے وہ ہب ڈیم ہے بلوچستان کا, جہاں پہاڑی ندیوں سے پانی آتا ہے. چونکہ پاکستان میں اتنی بڑی بارشیں نہیں ہوئی ہیں اس سال, تو ہب ڈیم بھی اس کی پانی کی جو لیول ہے وہ بھی نیچے ہے, اور کیجر جھیل میں بھی پانی کی قلت ہے. اس وجہ سے کراچی شہر کو شدید قلت کا سامنا ہے. کیونکہ تنویر صاحب کو میں سن رہا تھا, لیکن اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو ڈاؤن اسٹریم کوتڑی یعنی کوتڑی بیراج سے نیچے کراچی تک بالکل بھی پانی دریائے سندھ میں نہیں آ رہا, جس وجہ سے کینجر جھیل کی صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی اس وقت تشویشناک ہے. دو تین راستے کراچی میں پانی کو حاصل کرنے کے لیے, آج وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن پلانٹ جہاں سے سمندری پانی کو میٹھا کرنے کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے, اس پر غور کیا جا رہا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ سابقہ حکومت نے, سندھ حکومت نے ایک موقف اختیار کیا تھا وفاق کی طرف سے کراچی کے پانی کا دریاؤں کے پانی میں الگ ایک کوٹا رکھا جائے, لیکن وہ فیصلہ منظور نہیں ہوا تھا. سندھ حکومت اور وفاق کا موقف تھا کہ سندھ کا مسئلہ ہے کراچی کو پانی کی فراہمی. تو یہ سارے مسئلے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بارشیں ہو جاتی ہیں, ڈیم کا لیول اگر اوپر آ جاتا ہے, کینجر جھیل اگر بھر جاتا ہے, تو بھی پانی کا بحران جو ہے ایک حد تک ختم ہو سکتا ہے. لیکن ایک پانی کے حوالے سے کراچی میں ماؤں کا بھی کنٹرول ہے, خاص طور پہ ایک ٹینکر مافیا ہے. چار چار ہزار, پانچ پانچ ہزار روپے میں فری ٹینکر اس وقت کراچی میں بک رہا ہے پانی کا. انتظامی طور پہ اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو بھی پانی کی جو
بڑی اہم بات ہے, کیونکہ
بہتر ہو سکتا ہے.
ٹینکر مافیا کا بالکل ایک مفاد ہے کہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہ ملے. آپ نے بہت اچھی باتیں کیں اور ہمیں بہت سارے کالز بھی آئے ہیں, اور ہم کالرز سے گزارش کریں گے کہ ذرا مختصر رکھیں, کیونکہ فیس بک پہ بھی ہمیں بہت کامنٹس آ رہی ہیں. شعیب اختر سواتی, محمد علی چانڈیو اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. ہمیں شروع سے لوگ کامنٹس دے رہے ہیں, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اگر کوئی ٹھوس بات ہو تو کیجیے گا. ہم چلتے ہیں وانا, جہاں سے کریم اللہ خان, ذرا مختصر بات کیجیے.
ہیلو, السلام علیکم, میں وانا اسپین سے کریم اللہ خان بات کر رہا ہوں. جی یہ متنازع ڈیم جو ہے کالا باغ ڈیم, یہ تو انتہائی متنازع ڈیم, جس طرح کشمیر کا مسئلہ متنازع ہے تو اور بھی کئی ڈیمز ہیں, بادشاہ بگریہار ڈیم ہے جو کہ بن سکتے ہیں لانگ ٹرم پر جنگی بنیادوں پر. عمران خان حکومت کو چاہیے کہ وہ جنگی بنیادوں پر یہ پانی کے مسائل جو ہے کراچی کو حالیہ جو کراچی کوئٹہ اور سمیت بڑے بڑے شہر ہیں لاہور اور اسلام آباد میں پینے کے صاف پانی تک نہیں ہے. کئی ہزار
آپ نے وہی بات کی جو عاجز جمالی نے کی, دیامر بہاشا کی بات کی جائے. محمد ایجنسی سے ذوالفقار, اچھا ڈراپ ہو گئی. اور اٹک سے صفتر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں صفدر علی بات کر رہا ہوں جانڈا تک سے.
جی
آپ کو بڑی مبارک دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے مہمانوں کو بلایا اور بہت اچھا پروگرام آپ کا ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ میں نے بات کی ہے, سن تو ہم روزانہ ہیں.
شکریہ.
اور جو پانی کا مسئلہ ہے یہ تو بہت ضروری ہے, اور صرف ہم لوگ جو احتیاط میں برت رہے ہیں اس میں, یہ بڑی بات ہے. ہم اگر احتیاط برتے تو پانی الحمد للہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس.
بہت شکریہ. ہم یہاں اپنے سیگمنٹ کو بھی ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اگلے موضوع کی طرف جانا ہے, اور اگر وقت ملا تو ہم مہمانوں کو, اپنے کالرز کو بھی موقع دیں گے, لیکن اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے سکوپ ایک ماحولیاتی گروپ کے سربراہ تنویر عارف، جبکہ کراچی سے تھے سینئر صحافی عاجز جمالی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں پاکستان کی اندر کی سیاست کی طرف. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کچھ بے چینی سی ہے. ایک دلچسپ خبر بھی ہمارے پاس آئی ہے کہ صوبائی کابینہ کی حلف برداری اس لیے مؤخر ہو گئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی سرکار کے اندر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں وزارتیں دی جائیں. یہ حکومت کی بالکل ابتدا میں اس چیز کا ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ آگے چل کر بھی ہو سکتا ہے کہ اختلافات ہوں. لیکن اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں دو سینئر صحافی جو ایک طرف اور دوسری طرف کی بات کریں گے. ان کے اپنے جو بھی رجحانات ہوں، لیکن وہ ایک پی ٹی آئی سے اچھی طرح واقف ہیں تو دوسرے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. ہم عامر ہاشم خاکوانی سے ابتدا کرتے ہیں. اور ہاشوانی صاحب، آپ کو خوش آمدید. خاکوانی صاحب، جی خاکوانی صاحب، آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
اور بنیادی طور پہ ہم آپ سے یہی دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی صوبائی کابینہ کے اندر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، لیکن جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خواتین اور اقلیتوں کی کو نمائندگی نہیں دی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی دیکھیں، جو ابھی جو صوبائی کابینہ جو آئی ہے سامنے، اس میں سات کے قریب وزیر ایسے ہیں جن کو ابھی تک پورٹ فولیو نہیں دیا گیا، اور ان میں سے اہم وزیر ہیں، مطلب اس میں حسین درشک بھی ہیں جو سردار مسلط رشک کے صاحبزادے ہیں، راجن پور سے میاں والی سے خود میاں عمران خان کے اپنے حلقے میں ستین خان بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں. اور یہ مطلب اس کے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو وزارتیں آفر کی گئی ہیں وہ زیادہ پرکشش نہیں تھی، جو ان کے اپنے ریزرویشن تھے. کچھ فیصلے عجیب سے محسوس ہیں، مثلاً وزیر خزانہ بنایا گیا ہے مخدوم ہاشم جماں بخت کو، رینجر خان سے یہ جیتے ہیں، اور ان کے بھائی حسن بختیار وفاقی وزیر ہیں. تو اچھا، وہ پہلی بار ایم پی اے بنے ہیں، نہ تجربہ کار ہے وزارت خزانہ جیسی کہ اہم وزارت کے لیے، ظاہر ہے ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس حسنین درشک موجود تھے راجن پور سے، وہ پہلے صوبائی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، جو کہ پروجیکٹ لائی کے دور میں 5 سال وزیر خزانہ رہے ہیں، پہلے کے آدمی ہیں وہ بھی. تو ایک توقع تھی کہ ان کو ایک جو تجربہ حاصل ہے ان لوگوں کو لگایا جائے گا. تو یہ اس قسم کی کچھ چیزیں ہوں گی. ان پہ ظاہر ہے ریزرویشن بھی ہیں، اور وہ پارٹی کے اندر مختلف گروپس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. لاہور سے 5 وزارتیں دی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ محمود رشید صاحب جو پہلے صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا، پھر میاں اسلم اقبال جو وزارت اعلیٰ کے ایک امیدوار تھے ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو وزارت دی گئی، اور پھر سینئر وزیر بنایا گیا عبدالعلی خان صاحب کو، وہ بھی وزیر اللہ بنے کے امیدوار تھے. ڈاکٹر یاسر راشد بھی ایک امیدواروں میں سے ایک امیدوار تھے، ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا. تو یہ پارٹی کے اندر مختلف گروپس کو اور مختلف امیدواروں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں میرا خیال ہے اس وقت شاید اس مرحلے میں عمران خان کو یہ خیال ہی شاید نہیں آیا کہ خواتین کی زیادہ نمائندگی ہو یا اقلیتوں کو ارکان اسمبلی کو بھی شامل کیا جائے. انہوں نے میرے خیال میں کوشش کی کہ جتنے گروپس ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور جو ہیوی ویٹس ہیں ان کو اہم وزارتیں دی جائیں تاکہ پنجاب میں معاملہ حکومت آگے بڑھے اور کوئی آپس میں انٹرنل ریپ زیادہ بڑھ نہ جائے.
ہم چلتے ہیں سینئر سیاسی تجزیہ کار اور کالمنس عمار مسعود کی طرف. مسعود صاحب، آپ کا نقطۂ نظر، جس طرح سے پی ٹی آئی کی سرکار نے لوگوں کو چنا ہے اپنی کابینہ میں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تمام طبقات کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ جس طرح کی یہ بھی کہا گیا کہ مشرف کی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی بڑی ایک تعداد کو اٹھایا گیا کابینہ میں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں کیا یہ بڑھیں گے جس طرح آج ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا؟
جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ فیڈرل میں سلیکٹ کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھ تھے, 21 لوگوں میں سے 12 لوگ جو ہیں جنرل مشرف کے ساتھ تھے. تو ہمیشہ سے خان صاحب کا یہ نعرہ رہا کہ ہم نئے لوگ لائیں گے اور نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے. اگر آپ نے وہی پرانے لوگ لانے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی, تبدیلی کسی نئے پیکر میں بھی یا کسی نئی پیکنگ میں بھی ملفوظ نہیں ہے. اگر پاکستان کی صورتحال میں معاشی, داخلی, سماجی, اخلاقی کوئی میس کریٹ ہوا ہوا ہے, کوئی غلط باتیں ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ سارے لوگ ڈسیزن لے کر تھے ماضی میں, تو اس سارے میس کے یہ سارے ریسپانسبل بھی ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے نام سامنے آئے ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے اور کچھ اس حکومت کے حوالے سے خوف بھی آتا ہے. مدن پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہو گئے ہیں, ان کے اوپر 19 ارب روپے کی کرپشن کا بی آر ٹی کے حوالے سے کیس چل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ پنجاب کیبنٹ کو دیکھیں, دا موسٹ الارمنگ فیکٹ از کہ اس کے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کا خواتین کے بارے میں ماضی میں جس طرح تشویش آمیز رویہ رہا ہے, گالی گلوچ کے وہ عادی رہے ہیں اور ان کو بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. ان کا ایک بڑا مقبول ہوا تھا کہ کسی نے کوئی ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے سارے معاشرے میں شور مچا دیا کہ یہ ٹویٹ ان کا ہے, انہیں یہی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ٹویٹ اور کوٹ ٹویٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری الارمنگ صورت حال ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ حکومت کس محض پر کس طرح کے لوگوں کو لے کر آ رہی ہے. لیکن جو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اتنی جلدی جج نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم اس بیسس پہ جج کر سکتے ہیں کہ جو واقعات گزشتہ 10-12 دن میں جب سے حکومت سنبھالی گئی ہے اس کی بیسس پر جو ہمارا تجزیہ بن سکتا ہے وہ یہ کہ تبدیلی ایک صرف نعرہ تھا, نیا پاکستان صرف ایک خواب تھا, سراب تھا جو اب ایک عذاب کی شکل میں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. لوگوں میں وہی لوگ ہیں, وہی الیکٹیبلز ہیں جنہیں آپ لوٹے بھی کہتے ہیں, جن کے جنہوں نے ہمیشہ پارٹیاں تبدیل کی ہیں, وفاداریاں تبدیل کی ہیں, جو آج اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں کل کو وہ اپنے مفاد کے لیے کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ نظریاتی کارکن کو ووٹ نہیں پڑتا تو پی ٹی آئی کے اپنے ذاتی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے مایوس بھی ہوئی اور ان کا دل بھی دکھا ہے. لیکن الیکشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, بدعنوانی اور دھاندلی کے بہت سارے الزامات ہیں. اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کا تیسرا دور شروع ہو گیا ہے اور اس میں سارے پروسیس میں کیسے ووٹ پڑے, کیسے لوگ سلیکٹ ہوئے, کون سی حکومت آئی, دو چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ عوام کو شعور بہت آ گیا. اگر آج سے 10 سال پہلے اس طرح کی کیبنٹ ہوتی تو سوال بہت کم اٹھتے, اب لوگوں کو شعور ہے اور اس کی وجہ سے وہ سوال اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان نے جو اپنی کیمپین کی ہے اس میں لوگوں کو بہت بے صبرہ کر دیا ہے کہ آج ہی احتساب ہونا ہے, آج ہی احتساب کمیشن بننا ہے, آج ہی فیصلہ ہونا ہے, آج ہی کرپٹ لوگوں کو جیل میں جانا ہے, آج ہی سول نافرمانی کی کیمپین شروع کرنی ہے, آج ہی سب نے بجلی کے بل جمع نہیں کرانے, آج ہی سب کو ڈاکو اور غدار قرار دے دینا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اب ان کے اوپر اسی طرح اثر انداز ہو رہی ہے. میرے خیال میں حکومت کو ابھی کچھ وقت دینا چاہیے, جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے یا فرسٹ 4 منتھس کا وہ دینا چاہیے, لیکن جو عمران صاحب نے بویا ہے اب اس کو وہی کاٹ.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ ایک طرف تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہے, ایک طرف میڈیا اخبارات آزاد ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت جلدی جلدی
تبصرے جی میڈیا کے حوالے سے میری کچھ ریزرویشن ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے میں بات کرنا چاہوں گا.
ہم اصل میں خاقوانی صاحب کو بھی سننا چاہتے ہیں. خاقوانی صاحب,
جی جی
خاکوانی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے ظاہر ہے احتساب کے تھے, اور یہی تھا کہ ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانا ہے, سادگی اختیار کرنی ہے. اس وقت جو اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں اپنے پی ٹی آئی کی سرکار نے, کس حد تک آپ کے خیال میں لفاظی ہے یا سنجیدگی آپ دیکھتے ہیں ان کی پس پشت؟
دیکھیں, میرا خیال ہے کچھ چیزیں جو عمران خان نے اناؤنس کی ہیں, جیسے سوابدیدی فنڈ ختم کرنے کا, وہ تو ایک بڑا اعلان لگ رہا ہے, جس طرح ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ پچھلے ادوار میں وزیر اعظم جس طرح اپنا فنڈ استعمال کرتے رہے ہیں اور کافی بڑی بن رہی ہے, کوئی 51 ارب کہہ رہے ہیں سال میں ارکان اسمبلی کے سوابدیدی فنڈ وغیرہ, تو وہ تو ایک بڑا قدم ہے. جہاں تک انہوں نے سادگی کی بات کی ہے اور یہ جو اللہ تلے ہوتے ہیں جو خرچے, بڑے بڑے ڈیلیگیشن باہر بھیجنا, یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے ہاں مطالبہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے, اور بلکہ پچھلے کئی سالوں میں ہمارے اخبار نویز ٹی وی پروگرام سب اس پہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ ملک کو جتنے قرضے ہیں اور جتنے معاشی حالات خراب ہیں اور پاکستان جیسے ایک ترقی پذیر ملک کو اور جو مسائل میں گھرے ملک کی حکومتوں کو سادگی اختیار کرنی چاہیے اور اس میں تمام چیزوں میں کفایت نظر آئے, کہ وہ چیزیں تو یہ تو ایسی ہیں جن کو پبلک بھی میں بھی عوام میں بھی پذیرائی حاصل ہوگی اور وہ باتیں درست ہیں. اب اس کا ظاہر ہے کچھ ٹائم لگے گا اس میں ان کے صحیح ثابت کرنے میں کتنا ایک اس میں عمل ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے عمران خان یہ چیزیں کریں گے. کچھ چیزیں عمران خان کا اپنا بھی جو لائف سٹائل ہے وہ ایک سادگی والا لائف سٹائل, وہ کھلاڑی رہے ہیں, ایتھلیٹ رہے ہیں, ان کا ایک اپنا لائف سٹائل بھی ایسا رہا ہے, سادہ سا رہا ہے, لباس سباس والے تھے بھی وہ سادہ ہے, بلکہ ان کے دوست پہ ڈسائز کرتے ہیں کہ وہ ان میں کجوسی کی حد تک سادہ ہے. کوئی مہمانوں کے والے سے, کوئی بہت خاطر چوہدروں کے والے سے عمران خان زیادہ بہت نیک نام نہیں رہے, تو وہ ویسے بھی ان کے مہمانوں کو چاہے گا کافی مشکل ملتا ہے, تو وہ ان چیزوں میں ان کے خاص کچھ چیزوں میں ان کے خاص سٹائل ہے کہ وہ ان چیزوں میں اور ان پہ پیسہ خرچ کرنا یا اصراف یا جس طرح ہوتا ہے, جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو ایک کلچر تھا, یا جس طرح ہمارے یہاں چودھری برادران رہے ہیں سیاست میں, یا اور کچھ گھرانے خاندان رہے ہیں جو بڑا دسترخوان رکھتے ہیں اور اس میں بہت ساری ڈشز اور کھلانا اور یہ وہ. عمران خان کا اس طرح کا کلچر ویسے بھی نہیں رہا اپنی پرسنل لائف میں بھی, سادہ اور سادگی چیزوں والا, اور آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلے عبدالس ایڈیٹر بھی تھے تو ایسی بہت سی تصویریں فوٹیں جن کی روٹین میں آتی رہتی تھی, کہیں ڈھابے پہ بیٹھے ہیں وہاں چاول کھا لیے, کہیں پہ بیٹھ کے چائے پی لیے, ان چیزوں میں ایک کیئر فری سن کا ایک لائف اسٹائل ہے مزاج رہا ہے. تو میرے خیال ہے وہ اپنی ذات کی حد تک چیزوں پہ کریں گے, اور کیونکہ ان کو ہے کہ انہوں نے دعوے بڑے کیے ہیں, وعدے بڑے کیے ہیں, ان کو ہے کہ میڈیا ویجیلنٹ ہے, سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکر ہیں جو بالکل رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں, سب سے زیادہ کرٹیسائز پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز نے کیا ہے کہ آپ ایسا کیوں کیا یا فلاں چیز ایسا کی یا فلاں بات ایسی کیوں ہوئی, تو اس میں میرا خیال ہے ان پہ دباؤ ہے اور وہ کریں گے, لیکن ہماری پاکستان کی اکانومی زیادہ بڑے اقدامات کی متقاضی ہے,
بالکل صحیح ہے,
کس حد تک کر پاتے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا.
بالکل صحیح ہے, اور ہم یقیناً آپ دونوں حضرات کو اس وقت پھر دعوت دیں گے. ہمیں کچھ دلچسپ باتیں جو فیس بک پہ آئی ہیں اس میں ایک شخص پروانہ کوسر نے لکھا ہے کہ کیا عمران خان روزانہ بنی گالا دن میں 2 مرتبہ ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں, اگر ایسا ہے تو 3 لاکھ روزانہ اس پر خرچ ہوتا ہوگا. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیس بک اور ٹویٹر اور ان چیزوں پر سارے دن تبصرے ہوتے رہتے ہیں, اور جس طرح سے ہمیں عمار صاحب نے کہا کہ اس وقت قوم کی نظریں جو ہیں وہ جمی ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ لوگوں نے وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی عامر ہاشم خاکوانی, اور ان کے ساتھ تھے کالمنسٹ اور ایک اور سینئر تجزیہ کار عمار مسعود. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب روس نے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو افغانستان کے حل کے لیے داخل کر دیا ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کی توسط سے افغانستان کا حل ڈھونڈا جائے. اب امریکہ اور روس اس سلسلے میں کس حد تک متفق ہوتے ہیں کہ افغان حل مشترکہ طور پر ڈھونڈا جائے, یہ ایک بڑا سوال ہے. اس پر اس وقت جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ کہ روس طالبان کو ایک دعوت دے چکا تھا کہ وہ وہاں آ کر ان کے ساتھ بات چیت کرے, لیکن نظر آتا ہے کہ افغان سرکار اس بات پر راضی نہیں ہوئی اور لہٰذا اب روس نے طے کر دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت موخر ہو جائے گی. ہمیں اس سلسلے میں ابھی ابھی جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی نے. مشتاق یوسف زئی, سننے والوں کو سب سے پہلے تو کچھ پس منظر بتائیے کہ طالبان تو پہلے امریکہ سے بات کر رہے تھے, اب روس بیچ میں آ گیا کہ ہمارے ساتھ بات کرو, اس کے پیچھے کیا ہے؟
57.
جی مشتاق یوسف زئی. اچھا مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ عنقریب آئیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے, لیکن اگر اس سلسلے میں آپ لوگ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روس کے اندر ایک افغان امن کانفرنس ہونی تھی اور وہ اگلے ماہ ماسکو میں ہونے والی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ستمبر کی 4 تاریخ کو یہ میٹنگ ہونے والی تھی. روس نے کوئی 12 ممالک کو اس کانفرنس میں مدعو کیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ کابل اور امریکہ نے اس دعوت پر جو ہے ہاں کہنے سے انکار کر دیا, لیکن طالبان نے کہا تھا کہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں. مشتاق یوسف زئی, اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ پہلے امریکہ پھر روس طالبان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے؟
دیکھیں آپ کو شاید معلوم ہو کہ بہت پہلے تقریباً 2007 میں خود طالبان کے بڑے جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2007 میں ان کے روابط بڑے تھے روس کے ساتھ, اور ان کا وفد جو ہے 2007 میں ماسکو گیا تھا, انہوں نے بات کی تھی. اصل میں طالبان چاہتے کہ جتنے بھی اس وقت خطے کے ممالک ہیں تو وہ چاہتے کہ ان کے تعلقات ان کے ساتھ بڑھے اور لوگ ان کی بات سنیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آپ کے ممالک اور میڈیا اور یہ ساری جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو شاید یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو خطے کے ممالک ہے اور ان تک آپ اپنی پوائنٹ آف ویو پہنچا سکے. تو اس لیے میرے خیال میں طالبان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لینڈ آرڈر کا, اور یہ جو دنیا جہاں کے ملیٹنٹ گروپس وہاں پہ آ گئے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ روس پر ہی عائد ہوتی ہے, کیونکہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا. اور کچھ طالبان رہنما یہ مانتے بھی ہیں کہ یہ جو اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں افغانستان کے اندر اور خطے میں, تو بڑی ذمہ داری روس پہ عائد ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ وہ ان کا ایک مسئلہ ہے اور وہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو حکومت مل جائے, اس لیے وہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو مسلم ممالک ہے غیر مسلم ممالک ہے وہ ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو اس وقت تو اس سے پہلے بھی انہوں نے روس کا سفر کیا تھا اور ان کے اچھے مراسل ہیں. کچھ اور سینٹرل ایشین کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی طالبان کے اچھے مراسل ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ایک بیان آیا تھا طالبان کی طرف سے کہ ان کا وفد گیا ہے سینٹرل ایشیا کے ممالک میں اور شاید وہاں پر وہ اپنا ایک مستقل دفتر بھی کھول لیں جس طرح انہوں نے انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا. تو اب یہ چونکہ روس نے خود افر کی دی طالبان کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ مختلف ممالک, یعنی اس جو کانفرنس ہونی تھی ماسکو میں, تو اس میں افغانستان اور امریکہ کے علاوہ تقریباً کل 12 ممالک کو انہوں نے مدعو کیا تھا کہ یہاں پہ بیٹھے آئے اور ایک دوسرے کی بات سن لیں. تو طالبان نے خود ایک بیان جاری کیا تھا کہ ہاں یہ ہمیں دعوت ملی ہے, اور انہوں نے وفد بھی تیار کیا تھا جو قطر میں ان کا دفتر ہے شیخ محمد صالح زے, ان کو انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ قطر دفتر سے کچھ لوگ لے کر جائیں اور اس 4 ستمبر کو یہ میٹنگ ہونی تھی روس میں, آپ اس میں شرکت کریں اور طالبان کا جو وہاں پہ پوائنٹ آف ویو ہے یہ پہنچائے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان نے پھر انکار کر دیا, اور افغانستان کا یہ گرا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی افغان طالبان کے ساتھ بات چیت ہو تو افغان حکومت چاہے گی کہ افغان حکومت اس کو لیڈ کرے, یعنی کوئی اور ممالک, کوئی اور ملک جو ہے اس کو لیڈ نہ کرے. تو اس لیے انہوں نے گلہ کیا تھا کہ یہ روس میں جو بات چیت ہونی جا رہی ہے وہ نہیں چاہتے کہ روس اس کو لیڈ کرے.
اچھا,
تو پھر افغان گورنمنٹ نے جانے سے انکار کیا, پھر امریکہ نے جانے سے انکار کیا. تو اب اشرف غنی صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے خود امریکی ساری روسی وزیر خارجہ سے بات کی اور ان کو انہوں نے کنوینس کیا ہے کہ جو ڈیٹ ہے, تاریخ ہے بات چیت کی 4 ستمبر, آپ اس میں رد بدل کریں. تو میرے خیال میں دونوں ممالک اس بات کے اوپر راضی ہو گئے ہیں, افغانستان اور روس کے تاریخ میں کچھ رد بدل ہو.
بالکل,
مطلب ہے کہ
مشتاق یوسف جی, جی جی, بہت آپ نے تفصیل سے اور بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. ہم ایک خواجہ پالیسی کے ماہر احتشام ارشد نظامی کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب, آپ امریکہ میں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ حکومت بھی چاہتی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. امریکہ خود افغانستان میں اتنا عرصہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس معاملے کا کوئی حل ہو. ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اور ماسکو کے ساتھ کوئی مفاہمتی کوشش کامیاب ہوگی تاکہ طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہو وہ اس کو ماسکو لیڈ کرے؟
نفیسہ, بہت بہت شکریہ مجھے لینے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً روس کی خواہش تو یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں بھی وہ کوئی رول پلے کرے, بلکہ لیڈنگ رول پلے کرے. اور یہی ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ امریکہ کو یقیناً یہ اس کی رضامندی اس میں نہیں ہوگی کہ جس خطے میں امریکہ اتنے دنوں سے وہاں پہ بھگت رہا ہے اور وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اب روس آ کے اس میں کوئی لیڈنگ رول پلے کرے. اسی لیے جو مجوزہ جو مذاکرات ہونے تھے اس میں امریکہ شامل نہیں ہونا چاہتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے پہ اگر امریکہ کسی مذاکرے میں شامل نہیں ہے تو اس کا کوئی قابل قبول حل نکلنا بہت مشکل ہے. اور خود افغانستان کے لیے, افغانستان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ جہاں پہ امریکہ موجود نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر امریکہ کا کیا رول ہے, اور اس کے بغیر اگر کوئی مذاکرہ ہوتا ہے, کوئی ملاقات ہوتی ہے, تو اس کا نتیجہ میرے خیال میں بالکل بے اثر رہے گا. اور خود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ممالک کا رول مناسب بھی نہیں ہے. یہاں پہ امریکہ, پاکستان, افغانستان اور طالبان, یہ چار ایسے عناصر ہیں کہ جن کی موجودگی اور جن کے مذاکرے سے ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا. اگر کسی طرح سے روس یا بھارت یا چین اگر اس میں نہ بھی بیٹھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل فریق جو ہے, فریقین جو ہے, وہ امریکہ, افغانستان, طالبان اور پاکستان ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ بار بار پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں. اور اگر وہ دیکھیں, روس سے یقیناً امریکہ کے تعلقات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے, مگر اب جب سے یہاں پہ جو یہاں کے اندرونی حالات ہیں امریکہ کے, اس میں روس کی مداخلت,
جی ہاں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ہم دیکھیں گے.
سیاست میں, بالکل سیاست میں کوئی چیز,
کوئی بات حتمی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نظامی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کو دوبارہ لیں گے. ہمارے ساتھ تھے خارجہ پالیسی کے ماہر احتشام ارشد نظامی, جبکہ سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی پشاور سے اس پروگرام میں شریک تھے. اس پروگرام کے انجینئر تھے واسکو والورچ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میں ہر آنے والے سال پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. اس بحران کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں ماہرین کی گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں پانی کے بحران کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلام آباد کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر پنوار نے کہا کہ اس کی وجہ ڈیموں میں مٹی بھرنے سے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں کمی، متبادل ڈیموں کا نہ بنایا جانا، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی کمی اور بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پانی کی طلب میں مسلسل اضافہ ہے. انہوں نے کہا
مختلف اسباب ہیں جس میں سب سے بڑا جو سبب ہے، ایک تو آبادی تیزی سے ہماری بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی جو ہے کلائمیٹ چینج، وہ بھی ایک میجر ایشو ہے. اور دوسرا جو واٹر ڈسٹریبیوشن میں یا واٹر مینجمنٹ کا جو گورننس کا ایک ہمارے یہاں بحران ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک میجر ایشو ہے کہ کس طرح ہم اپنی واٹر مینجمنٹ کو بہتر کریں اور واٹر گورننس کو ہم بہتر کریں.
ناصر پنوار نے کہا کہ پاکستان میں پانی کے بحران کی ایک وجہ گراؤنڈ واٹر کا بے دریغ استعمال بھی ہے.
جی، زیر زمین پانی ہمارا مجموعی طور پہ کیونکہ بارشیں کم ہو رہی ہیں اور وہ ریچارج ہمارے گراؤنڈ واٹر نہیں ہو رہے، ایکوفرز ریچارج نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت ایک بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہیں ٹیوب ویلز لگے ہوئے ہیں اور اس پہ بغیر کسی اس کی کوئی ریگولیشن یا کوئی قانون سازی نہیں کی گئی ہے کہ کتنا پانی ہمیں گراؤنڈ واٹر کا استعمال کرنا ہے، تو وہ بے دریغ جو ہے استعمال ہو رہا ہے گراؤنڈ واٹر. اور ٹیوب ویلز لگے ہیں اور آج کل تو سولر ٹیوب ویلز آ گئے ہیں جس پہ واٹر کو ہارنیس کر رہے ہیں فار ایگریکلچر پرپز.
ناصر پنوار نے کہا
میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ کے لیے لیجسلیشن کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو ریگولیشن میکینزم دیں. اس کے تحت ہم ایسے نہیں کہ بالکل اکوفر کو ختم کر دیں اور اس کو ریچارج نہیں ہونے دیں. تو اس ابھی جو کرنٹ پیٹرن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی قانون سازی نہیں ہے. نتیجے میں ہمارے جو کاشتکار ہیں رورل ایریاز میں وہ بہت بڑے پیمانے پہ گراؤنڈ واٹر کو استعمال کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر فریش ہے.
اور پاکستان کی نیشنل انجینئرنگ سروسز یا نیس پاک کے سابق سینئر انجینئر رضوان صدیقی، جو کالاباغ ڈیم کی پلاننگ اور ڈیزائننگ کا ایک حصہ رہے ہیں اور اس وقت امریکی ریاست میری لینڈ میں واٹر ریسورسز پلاننگ اور مینجمنٹ کی ایک کمپنی کے مالک ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کے بحران سے نمٹنے کا واحد طریقہ ہائیڈرو پاور ہے.
اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ میں نے خود کالاباغ ڈیم پروجیکٹ پہ 1985 سے 1986-87 تک کام کیا تھا، اس زمانے میں جب یہ پلاننگ ہوئی تھی. اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 30-35 سال ہو گئے اور وہ ڈیم ابھی تک نہیں بنا. ٹھیک ہے کہ سارے ڈیم ایک ساتھ نہیں بن سکتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے ڈیم تو بہت ضروری ہیں. بادشاہ ڈیم ہے، جس طرح کالا باغ بھی الٹیمیٹلی ہمیں بنانا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں.
رضوان صدیقی نے کہا کہ پاکستان میں بڑے ڈیم بنانا تو ضروری ہے، لیکن فوری طور پر اس مسئلے کا ایک حل مائکرو ڈیمز ہیں.
سب سے زیادہ ضروری وہ جو مائکرو ڈیمز ہوتے ہیں، چھوٹے ڈیم جو ہر چھوٹے چھوٹے علاقے میں جہاں آپ کو ذرا سا سلوپ ملتا ہے آپ اس کو یوز کر کے آپ چھوٹا سا ایک ریزروائر بنا دیتے ہیں. انڈیا میں اگر آپ جائیں تو ہر شہر میں آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے 400-500 ڈیم ہر شہر میں بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوکل نیڈز پوری ہوتی ہیں، لوکل آپ کی پاور کی اور اسٹوریج کی اور ایگریکلچر. ہمارا تو ملک ہی سارا ایگریکلچر ہے، ہمیں تو ساری واٹر کی پلاننگ چاہیے، واٹر کی ضرورت ہے، اسٹوریج چاہیے.
رضوان صدیقی نے کہا
جب ڈراؤٹ کنڈیشن یا گرمیوں میں جب پانی کم ہوتا ہے تو اس زمانے میں ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسٹوریج سے لیتے ہیں، اور جب فلڈنگ کی سچویشن جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس زمانے میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ سم اسٹوریج ٹو ہولڈ دا واٹر. تو وہ ڈبل پرپز کرتا ہے کہ آپ کو پانی کی اسٹوریج کی بھی کیپیبلٹی دیتا ہے اور اس سے آپ بجلی بھی پیدا کریں.
رضوان صدیقی نے کہا
تو میرا سب سے زیادہ مشورہ اس نئی گورنمنٹ کو یہ ہوگا کہ وہ چھوٹے ڈیمس کے اوپر غور کریں جس میں زیادہ کاسٹ بھی نہیں آتی، زیادہ ٹائم بھی پلاننگ پہ نہیں لگتا. دے کین جن پروڈیوس ہنڈریڈ آف ڈیمس یو نو ان نیکسٹ فیو ایئر. اور اس کے علاوہ بڑے پروجیکٹس پہ بھی کام کریں جو بڑے ریزروائرز ہیں کالا باغ کے لیول کے ڈیمس جو ہیں.
یہ تھے پاکستان کی نیشنل انجینئرنگ سروسز یا نیس پاک کے سابق سینئر انجینئر رضوان صدیقی، جو کالاباغ ڈیم کی پلاننگ اور ڈیزائننگ کا ایک حصہ رہے ہیں اور اس وقت امریکی ریاست میری لینڈ میں واٹر ریسورسز پلاننگ اور مینجمنٹ کی ایک کمپنی کے مالک ہیں، جنہوں نے کہا کہ امریکہ میں بہت سے پاکستانی پانی کی پلاننگ اور مینجمنٹ سے وابستہ ہیں اور وہ یقینی طور پر پاکستان کی نئی حکومت کو اپنی مہارتوں سے مستفید کر سکتے ہیں.
ہمارے امریکہ میں یہاں پہ بہت سے پاکستانیز ہیں جو اس واٹر مینجمنٹ واٹر ریسورسز کی پلاننگ میں شامل ہیں. وی کین آل ہیلپ دیم بٹ دے نیڈ ٹو ریئلی ٹیک دی موٹیویشن، دے نیڈ ٹو پلان. اس کے لیے فنڈنگ بھی آ جائے گی. ورلڈ بینک، انٹرنیشنل بینک، جتنے آرگنائزیشن وہ سب فنڈنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں ایسے پروجیکٹس کے لیے. تو آئی تھنک آور پیپل ول کم. لیکن یہ سب سے زیادہ اس میں ضرورت کیا ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے.
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.